جمعرات 8 نومبر کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے وفد کے پاکستان میں حکومت سے قرض کے حصول کے درخواست پر مذاکرات جاری۔ معاشی بحران میں گرے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے؟
دو مزید دوست ممالک سے اسی قسم کی خوشخبری آنے کا امکان ہے۔
تفصیل سیربین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی حکومت کے توانائی اور اقتصادی معاملات کے لیے ترجمان ڈاکٹر فاروق سلیم نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان چینی کرنسی میں لین دین پر اس سے قبل اقدامات ہوئے، ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا، مستقبل میں اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو دو دوست ممالک سے امدادی پیکج ملنے کا امکان ہے، جس کی تفصیل انہوں نے یوں بتائی۔
ابھی تک سٹانس وہی ہے کہ 12 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ ہے، اس میں سے 3+3 3 ارب ڈالر انٹو اسٹیٹ بینک اور 3 ارب ڈالر کی ڈیفرڈ آئل پیمنٹ، جیسے آپ جانتے ہیں وہ سعودی عربیہ نے کمٹ کی ہے۔ اسی طرح ایٹ لیسٹ کم از کم دو مزید دوست ممالک سے اسی قسم کی خوشخبری آنے کا امکان ہے، لیکن میرا ذاتی موقف یہی رہا کہ آئی ایم ایف پلس فرینڈلی ممالک، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل پیکج بنے گا۔
پاکستان کے اقتصادی معاملات پر تفصیلی بحث پروگرام سیربین میں اب سے کچھ دیر میں سن سکتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے آسیہ بی بی کے بیرون ملک جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی پاکستان میں ہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا،
میں نے کہا ان کی ریٹ لگی ہوئی ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ان کی اپیل ریویو وٹ ایور اٹ از کالڈ ٹیکنیکل اس کا لفظ ہے، وہ وہاں سپریم کورٹ میں ہے، بٹ شی از سیف ان ایٹ اے سیف پلیس ان پاکستان۔ سوال تو یہ اٹھایا گیا کہ وہ چلی گئی، یہ غلط ہے، ریجیکٹڈ، شی از ایٹ اے سیف پلیس ان پاکستان۔ وہ ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے، جو بھی اس کی لیگیلٹی ہے وہ واضح ہو جائے گی، یہ زیادہ سوال لا میں چلا جائے گا، اٹارنی جنرل کے پاس۔
ادھر داخلہ امور کے وزیر مملکت شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ان عناصر کے خلاف سختی سے نمٹے گی جنہوں نے چند روز قبل آسیہ بی بی کی رہائی کے عدالتی فیصلے کے بعد ملک میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے تھاؤزنڈ اوکس کے ایک بار میں ہونے والی فائرنگ سے حملہ آور اور ایک پولیس اہلکار سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل ظفر سید سے۔
شوٹنگ کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:20 پر پیش آیا۔ حملے کے وقت بار میں ایک میوزک نائٹ جاری تھی اور اطلاعات کے مطابق وہاں کم از کم 200 لوگ موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 29 سالہ حملہ آور کی شناخت کر لی ہے۔ حملہ آور نے ایک اسموک ڈیوائس اور ہینڈ گن کا بھی استعمال کیا۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ اب تک واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ نہیں قرار دیا گیا اور اس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جس کے بعد سے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے تفتیش پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
جیف سیشنز نے مستعفی ہوتے ہوئے اپنے خط میں یہ واضح کیا کہ نوکری چھوڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے متعدد بار جیف سیشنز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے 2016 امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات کی تفتیش میں حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ سے پریس کانفرنس میں بحث کرنے کے بعد نیوز چینل سی این این کے نمائندے جم اکوسٹا کا صحافتی اجازت نامہ معطل کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ صحافی جم اکوسٹا کا اجازت نامہ معطل کرنے کی وجہ ان کے سوالات نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کی اہلکار کو ہاتھ لگانا ہے، جو ان سے مائک لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔
انڈیا میں 2 روز قبل آج ہی کے روز وزیراعظم نریندر مودی نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر اچانک پابندی لگا دی تھی۔ اس پہ اختلاف کی جماعت کانگریس نے ڈی مونیٹائزیشن یا بڑے نوٹوں پر پابندی کو تباہ کن پالیسی قرار دیا اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت کو گہرا نقصان پہنچا ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ ڈی مانیٹائزیشن نے ملک کی معیشت اور معاشرے پر جو تباہ کن اثر ڈالا ہے وہ اب سب پر آیا ہے۔ 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگائے جانے کی دوسری برسی کے موقع پر مسٹر سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ نوٹوں پر پابندی لگانے سے جو زخم پہنچے ہیں وہ اب اور گہرے ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ڈی مانیٹائزیشن کا فیصلہ اور نفاذ کا طریقہ غلط تھا اور اس سے ملک کی معیشت، بالخصوص تاجروں اور چھوٹے کاروباریوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
خیال رہے کہ انڈیا میں چند ماہ میں متوقع پارلیمانی انتخابات کے دوران نوٹوں پر پابندی ایک بڑا موضوع ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن میں حوثی باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی سربراہی میں بننے والے اتحاد اور یمن کی سرکاری فوج کے حملوں کے خلاف ہسپتالوں کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے حدیدہ کے ساحلی شہر میں ہسپتال کی چھت پر جنگجو تعینات کر رکھے ہیں جو شہریوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں سموگ یا فضائی آلودگی کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو گئی ہے۔ طبی ماہرین بھی شہر کی فضا میں موجود آلودگی کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے رہے ہیں اور لوگوں کو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے یا آئی ایم ایف کا ایک وفد ان دنوں پاکستان میں ہے، جہاں وہ حکومت کی جانب سے دائر کی گئی قرض کے حصول کی درخواست پر مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں کیا کچھ ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کا قرضہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار آصف فاروقی۔
آئی ایم ایف سے جب کوئی ملک قرض مانگنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک باضابطہ تحریری درخواست اس کے سامنے پیش کرنا ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا اس ملک کے وزیر خزانہ ذاتی طور پر آئی ایم ایف کے دفتر میں جا کر کرتے ہیں۔ اس درخواست میں اس قرض کے حصول کی وجہ اور اپنا ماضی کا ریکارڈ بتایا جاتا ہے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ اس ملک کے لیے یہ قرض لینا کتنا ضروری ہے اور یہ کہ ماضی میں اس ملک نے قرض لے کر اس کا درست استعمال بھی کیا اور قرض واپس بھی کیا۔ آئی ایم ایف اپنے اجلاس میں اس درخواست کا سرسری جائزہ لے کر قرض دینے کی اصولی منظوری دیتا ہے۔ پاکستان کے معاملے میں یہ دونوں مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اب تیسرا مرحلہ یعنی کہ اس کی درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر دی گئی اس کی مشن سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف ان ملکوں کی مدد کرتا ہے جو معاشی بحران سے دوچار ہوں تاکہ انہیں معاشی استحکام لانے کے لیے اپنی پالیسیاں بہتر بنانے کا موقع مل سکے۔ ان دنوں آئی ایم ایف کا ایک جائزہ مشن پاکستان میں ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اس کے لیے وہ پاکستانی خزانے کی بیلنس شیٹ کا جائزہ لے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستانی خزانے میں کتنے پیسے ہیں اور اخراجات کتنے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو درپیش معاشی بحران کتنا سنگین ہے۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ پاکستان کو واقعی پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر یہ بحران ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد آئی ایم ایف یہ طے کرے گا کہ حکومت کو وہ کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ بحران ٹل سکے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف قرض کے لیے کیا واقعی شرائط رکھتا ہے؟ جب آئی ایم ایف یہ طے کرتا ہے کہ قرض لینے والے ملک کو اپنے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بعض اقدامات کرنے چاہیے تو وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ ملک یہ اقدامات ضرور کرے، اور ان اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف یہ اقدامات کرنے کی حکومت سے تحریری یقین دہانی لیتا ہے۔ انہیں کو آئی ایم ایف کی شرائط کہا جا سکتا ہے۔ یہ شرائط اس معاہدے کا حصہ ہوتی ہیں جس کے تحت قرض جاری کیا جاتا ہے۔ بعض اقتصادی ماہرین آئی ایم ایف کو تنگ نظر معاشی پالیسی کا حامل قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس دنیا بھر کے ملکوں کے معاشی بحرانوں کو حل کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے اور آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر موجود بھی ہے۔ آئی ایم ایف حکام ہمیشہ برآمدات بڑھانے، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے، سبسڈیز ختم کرنے، مقامی کرنسی کی قدر اور بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات تجویز کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جس کے گرد آئی ایم ایف کی شرائط گھومتی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی اسی نوعیت کی شرائط ہوں گی۔ لیکن پاکستان کے پاس ان شرائط کو نہ ماننے کا آپشن بھی موجود ہے، لیکن اس بات پر منحصر ہے کہ قرض لینے والا ملک اپنے کوٹے کے مطابق قرض لیتا ہے یا اس سے زیادہ۔ اس وقت پاکستان کا کوٹا جس حد تک وہ قرض لے سکتا ہے وہ 2 سے 3 ارب ڈالر تک ہے، لیکن کوئی بھی ملک اپنے کوٹے سے زیادہ قرض بھی لے سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اپنے کوٹے سے 400% زائد قرض لینے کی سہولت موجود ہے، لیکن کوٹے سے زیادہ قرض لینے کا مسئلہ یہ ہے کہ جوں جوں قرض کی مقدار کوٹے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر پاکستان اپنے کوٹے کے مطابق 2 سے 3 ارب ڈالر لیتا ہے تو وہ ان شرائط کو بہت حد تک نظر انداز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اپنے کوٹے کی آخری حد یعنی 400% سے بھی زائد قرض لیتا ہے تو ان کے علاوہ بعض نئی شرائط بھی عائد ہوں گی جن پر 100% عمل بھی ضروری ہو جائے گا۔ اسی بنا پر وزیراعظم عمران خان کی کوشش رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے بجائے کسی دوست ملک سے ضرورت کا کچھ قرض لے لیا جائے تاکہ ان کڑی شرائط سے کسی حد تک بچا جا سکے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کرنے اور پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت ٹیکسٹائل، جوٹ، کھیلوں کا سامان، قالین اور سرجیکل آلات بنانے کی صنعتوں کے لیے زیرو ریٹڈ رجیم متعارف کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ ان صنعتوں پر بجلی اور گیس کے نرخوں اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے گی۔ یہ بات پاکستان کی وزارت خزانہ کے مشیروں میں شامل ڈاکٹر فاروق سلیم نے بی بی سی کو بتائی ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے تناظر میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ چین سے پاکستان جو مالی اور معاشی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی تفصیلات ہیں کیا؟
دیکھیے، دو مختلف باتیں جو ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک امدادی پیکج جو ہے اصولی طور پہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چین نے یہ کہا ہے کہ ان پرنسپل دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو آؤٹ اسسٹنس پیکج۔ جو اس پیکج کی ڈیٹیلز ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ تین چیزیں زیر بحث ہیں۔ پہلی زیر بحث چیز یہ ہے کہ اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس امدادی پیکج کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کی اماؤنٹ کہاں تک جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ تین چیزیں زیر بحث ہیں۔ اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک امدادی پیکج دیا جائے گا۔
اچھا، چین نے جو پاکستان کے ساتھ آر ایم بی یا ہوان میں لین دین کرنے کی بات کی ہے ڈالر کے بجائے، اس کا کیا فائدہ ہوگا اور بیلنس آف پیمنٹ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے، اوریجنلی ایک معاہدہ بات چیت ہوئی تھی 2011 میں اور شاید 2013 میں اس کو ایک معاہدے کا ایک اگریمنٹ کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس وقت جو سواپ کی اماؤنٹ تھی وہ کوئی 10 بلین یوان کی تھی، اور پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ چائنیز ٹریڈرز ہوں یا پاکستانی ٹریڈرز ہوں، انہوں نے اس فیسلٹی کو جس طرح کہ توقع کی جا رہی تھی استعمال کریں گے، استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف کے جو تاجران ہیں وہ ڈالر کو ذرا سٹیبل سمجھتے ہیں اور چائنیز کرنسی کو، جس میں والٹیلیٹی ذرا زیادہ آتی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اب وہی فیسلٹی کو 10 بلین سے 20 بلین کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے فائدے میں یہ فیسلٹی اس وقت تک نہیں آ سکے گی جب تک کہ بہت سگنیفیکنٹلی پاکستان سے کوئی ایکسپورٹس ہونا نہ شروع ہو جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ 2006 میں نیگوشیٹ کیا گیا تھا اینڈ دیٹ وینٹ انٹو افیکٹ ان 2007، اس میں کچھ شرائط کو تبدیل کیا جائے گا۔ چائنا کی طرف سے ان کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کر دیا جائے، اور پاکستان تک جو خبریں پہنچی ہیں کہ اس میں 331 ٹیرف لائنز ایسی ہوں گی جس میں پاکستانی گوڈز کو جو ہے وہ ایزی ٹیرف دیا جائے گا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اگلے سال بھر میں بڑھ کے کوئی 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ جیسے ہی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو پھر اس فیسلٹی کا کچھ فائدہ سامنے آ سکتا ہے۔
فاروق سلیم صاحب، آئی ایم ایف سے اب تک کتنے ارب ڈالر کا پیکج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا یو اے ای کی طرف سے کوئی امداد ملنے کی توقع ہے پاکستان کو؟
دیکھیے، آج سے 2.5 مہینے پہلے جو موقف تھا حکومت پاکستان کا وہ یہ تھا کہ 12 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ ہے، فائنینشیل گیپ ہے، اور اس کو پر کرنے کے لیے دو ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ نمبر ایک آئی ایم ایف اور دوسرا دوست ممالک۔ دوست ممالک کی تعداد جو ہے وہ 3 یا 3 سے زائد کہی جا رہی تھی۔ ابھی تک سٹانس وہی ہے کہ 12 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ ہے، اس میں سے 3+3 3 ارب ڈالر انٹو اسٹیٹ بینک اور 3 ارب ڈالر کی ڈیفرڈ آئل پیمنٹ، جیسے آپ جانتے ہیں، وہ سعودی عربیہ نے کمٹ کی ہے۔ اسی طرح ایٹ لیسٹ کم از کم دو مزید دوست ممالک سے اسی قسم کی خوشخبری آنے کا امکان ہے۔ لیکن میرا ذاتی موقف یہی رہا کہ آئی ایم ایف پلس فرینڈلی ممالک، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل پیکج بنے گا۔
طویل المدت میں پاکستان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چین سے اس زبان میں کیا کوئی تعاون حاصل کیا جا رہا ہے خصوصاً پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے؟
پاکستان کے اندر ایکسپورٹس پانچ سال پہلے جو ہیں پاکستان نے $25 بلین کی ایکسپورٹ کی تھیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے گرتے گرتے $20 بلین تک پہنچ گئی تھیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم $25 بلین کی صلاحیت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ وجہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تین بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک وجہ تو بجلی کی قیمت ہے کہ اس خطے میں پاکستان میں بجلی کی قیمت زیادہ ہے اس کے کمپیریٹرز کے مقابلے میں، گیس کی قیمت پاکستان میں زیادہ ہے، اور ریشنلائزیشن آف ٹیکسیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایکسپورٹرز کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک زیرو ریٹڈ رجیم کی پرپوزل سامنے رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانچ بڑے ایکسپورٹ کے سیکٹر جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جوٹ سیکٹر ہے، سپورٹنگ گڈز ہے، کارپٹس ہیں، اور سرجیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ بجلی یا گیس کی قیمتوں کی شکل میں نہیں ڈالا جائے گا، تاکہ ان کو ایکسپورٹ کمپیریٹو بنایا جائے اس خطے کے اندر اور باقی کمپیریٹرز کے مقابلے میں۔ اسی طرح انسینٹیوز جو ہیں، ایک جو ٹیکس ریفنڈز کے حوالے سے بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کی کہ کوئی $150 ارب کے ریفنڈ گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں، وہاں پہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بات کی جا رہی ہے منسٹری آف فائنینس کے اندر، تاکہ ٹریڈرز کا جو کیپٹل اس میں بلاک ہو گیا ہے اس کو کسی طرح سے ریلیز کیا جائے۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کے مشیروں میں شامل ڈاکٹر فاروق سلیم۔ اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں 2 سال قبل آج ہی کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر اچانک پابندی لگا دی تھی۔ اس کا مقصد کالے دھن کو ختم کرنا اور ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینا تھا۔ 2 برس حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ڈی مونیٹائزیشن یا بڑے نوٹوں پر پابندی کو تباہ کن پالیسی قرار دیا تھا اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت کو گہرا نقصان پہنچا ہے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ ڈی مونیٹائزیشن نے ملک کی معیشت اور معاشرے پر جو تباہ کن اثر ڈالا ہے وہ اب سب پر آیا ہے۔ 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگائے جانے کی دوسری برسی کے موقع پر مسٹر سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ نوٹوں پر پابندی لگانے سے جو زخم پہنچے ہیں وہ اب اور گہرے ہو رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ پی چیدمبرم نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ڈی مونیٹائزیشن نے ملک کی معیشت کو بہت گہرا نقصان پہنچایا ہے۔
یو نو دی کنسیکوئنسز آف ڈی مونیٹائزیشن، جی ڈی پی فیل بائی 1.5%۔ ایز آئی ہیو گیون ان مائی سٹیٹمنٹ، ملینز آف پیپل ور پشڈ انٹو ڈیٹ۔
پی چیدمبرم کہہ رہے تھے کہ آپ کو نوٹوں پر پابندی کے مضمرات کے بارے میں معلوم ہے، اس کے سبب لاکھوں لوگ قرض میں ڈوب گئے، لاکھوں لوگوں کی ملازمتیں چلی گئیں، ہزاروں چھوٹے کاروبار بند ہو گئے، 100 سے زیادہ لوگ پیسے نکالنے کے لیے قطاروں میں مر گئے۔ سابق وزیر خزانہ پی چیدمبرم نے کہا کہ اس غلط فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 2016 کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں تقریباً سبھی میں بی جے پی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
There is no talk anymore of development or jobs or investment or higher incomes or growth.
پی چیدمبرم کہہ رہے تھے کہ حکومت ترقی، ملازمت، سرمایہ کاری اور آمدنی میں اضافے جیسے سوالات پر اب بات نہیں کرتی، اب صرف ہندوتو کے ایجنڈے کی باتیں ہوتی ہیں۔ انتخابات کے فوراً بعد وزیر اعظم نے ملک کے عوام سے اپیل کی تھی کہ آئندہ 10 برس تک ٹکراؤ کے تمام معاملات کو پیچھے رکھ دیا جائے اور ساری توجہ صرف ترقی پر مرکوز کی جائے۔ آج ترقی اور اچھے دن کے سارے وعدوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ یہ تھے پی چیدمبرم کے الفاظ۔ لیکن وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے نوٹوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی مونیٹائزیشن کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔
انکم ٹیکس کی اتہاس جب سے شروع ہوا تب سے آج تک جتنے لوگ جڑے 5 ورشوں میں لگ بھگ دگنے ہو جائیں گے۔ کلیکشنز میں بھی اثر پڑا، اس میں راجیوں کا بھی حصہ بڑھا۔ انڈائریکٹ ٹیکس جی ایس ٹی میں پہلے ورش میں 74% لوگ 74% اسیسیز اور ایڈ ہو گئے اور وہ بڑھنے والا ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ڈی مونیٹائزیشن کا فیصلہ اور نفاذ کا طریقہ غلط تھا اور اس سے ملک کی معیشت بالخصوص تاجروں اور چھوٹے کاروباریوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آئندہ چند مہینوں میں ملک میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں اور اپوزیشن نوٹوں پر پابندی کے اس معاملے کو حکومت کے خلاف ایک بڑے موضوع کے طور پر اچھالنے کی کوشش کرے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور انڈیا ہی کے بارے میں آپ کو ایک اور خبر سنواتے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت دلی میں اسموگ یا فضائی آلودگی کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو گئی ہے۔ طبی ماہرین بھی شہر کی فضا میں موجود آلودگی کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے رہے ہیں اور لوگوں کو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔
2 करोड़ आबादी वाले शहर में फजाई आलूदगी की एक बड़ी वजह दिवाली के मौके पर होने वाली आतिशबाजी भी है। नामा नगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उबैद मलिक।
ये आवाज़ें इंडिया के शहर दिल्ली में दिवाली के मौके पर चलाए जाने वाले पटाखों और आतिशबाजी की है। दिवाली हिंदू मजहब का एक अहम त्यौहार है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, मगर इस त्यौहार पर आतिशबाजी के बेपनाह इस्तेमाल की वजह से इंडिया के दारुलहुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर करती है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के हवाले से चंद रोज कबल एक खसूसी एलामिया जारी किया जिसमें अवाम को इस बात का पाबंद किया गया था कि वो दिवाली पर रात में सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी कर सकते हैं, मगर हकीकत में हुआ इसके बरक्स और आतिशबाजी का ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। दिवाली के मौके पर चलाए जाने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर तनकीद करने वालों और हुकूमत को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर यह भी कहा गया कि दिवाली पर की जाने वाली आतिशबाजी से फिजाई आलूदगी में उतना इजाफा नहीं होता जितना शहर भर में कूड़ा करकट और फसलों के भूसे को जलाने से होता है। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने इस राय पर अनोखा तनकीदी रूप धारा, ट्विटर पर दिवाली की मुबारकबाद तो दी मगर फिजाई आलूदगी से बचने वाले मास्क पहनकर। दिल्ली में फिजाई आलूदगी या स्मोक का एक और बड़ा सबब शहर भर में घूमती डीजल से चलने वाली धुआं देती गाड़ियां भी हैं। कुछ लोग जिन्हें सुबह सवेरे सैर का शौक है वो भी मौसम सरमा के इन 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में अपना शौक पूरा करने से गुरेजा दिखाई और सुनाई देते हैं। कुछ लोगों का शहर में फिजाई आलूदगी के बारे में कहना है,
बाकी मूड रख के हम सैर कर रहे हैं, अब हमने जल्दी आते थे अब लेट आना शुरू कर दिया।
पोल्यूशन तो कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा है और अब पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, सरकार तो कोशिश करती है मगर लोग मानते नहीं हैं, क्रैकर्स चलाते हैं, पुरानी गाड़ियां रोड पे आती हैं, पुलिस कितना पकड़ेगी, सरकार कितना पीछे पीछे घूमेगी, ये तो सब लोगों को सोचना चाहिए, इसके बारे में हमें आपको सबको सोचना चाहिए।
आलमी इदारा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इंडिया का दारुलहुकूमत दिल्ली आलूदगी के एतबार से दुनिया में 6वें नंबर पर है, जबकि दिल्ली में तेजी से बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक खसूसी प्रोग्राम भी शुरू किया गया है जिससे शहर के अंदर और करीब के इलाकों में कूड़ा करकट को जलाने और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी भी लगाई जाती है कि जिसकी वजह से माहौल आलूदा होता है और साथ ही ऐसा करने से मुजरे सेहत स्मोग या फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है।
तफसील आप उबैद मलिक से सुन रहे थे। और अब एक बार फिर पाकिस्तान का रुख करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुध को नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान सरकारी टीवी के सरबरा मुकर्रर किए जाने वाले सरबरा अताउल हक कासमी को तनख्वाह और दीगर मराद की मद में अदा की गई खती रकम के बारे में फैसला सुना दिया है। इस फैसले में अताउल हक कासमी और 2 साबिक वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर जुर्माना आयद किया गया है। तफसील जानने के लिए मैंने बात की सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल से और सबसे पहले पूछा कि फैसले में मजीद क्या कहा गया है।
देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलम रिलीज है अताउल हक कासमी उनकी जो तकरीरी थी वो पीटीवी चेयरमैन के हवाले से उसको गैर कानूनी करार दे दिया और आपको शायद मालूम होगा तो उन्हें 15 लाख महाना पे रखा गया था, लेकिन ये सिर्फ तनख्वाह है, इसके अलावा उनकी बहुत सारी पर्स एंड प्रिविलेजेस थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अताउल हक कासमी ने 28 करोड़ रुपए या तो वसूल किए हैं या उन्होंने उनके खर्चा हुआ है, मतलब पीटीवी का ये अखराजात की जद में तकरीबन 28 करोड़ रुपए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो का डिसीजन है जो तकरीबन 48 पेज का है उसमें ये करार दिया है कि ना सिर्फ अताउल हक कासमी साहब की तकरीरी गैर कानूनी है बल्कि वो आइंदा किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे।
अच्छा, उन पे कोई जुर्माना आयद किया गया है क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि जो मैंने आपको बताया ना तकरीबन 28 करोड़ रुपए इन्होंने वसूल किए या खर्चा इसका 50% जो है वो ये पे करेंगे, 50% ये करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे परवेज रशीद साहब और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब और जो सेक्रेटरी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के फवाद हसन फवाद, चूंकि ये तीनों भी इस इनलीगल गैर कानूनी अपॉइंटमेंट में जिम्मेदार करार पाए हैं तो इनको भी ये हुक्म दिया गया है कि ये जो रकम है ये वापस की जाए, लेकिन उसमें 50% तो कासमी साहब वापस करेंगे लेकिन 20% जो है वो परवेज रशीद और इसहाक डार साहब जबकि फवाद हसन साहब जो है वो 10% जो है वो वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये करार पाया है कि इनको कहा गया है कि या तो आप ये वॉलंटरीली दे दें 2 महीने के अंदर, लेकिन अगर ये ना दे सके तो पीटीबी को इजाजत दी गई है कि जो प्रोसीजर होता है पैसे रिकवर करने का जो तरीका है उसके मुताबिक वो इनसे पैसे रिकवर कर लें।
अच्छा ये बताएं कि ये मुकदमा कब से चल रहा है?
ये तकरीबन इसी साल ये मुकदमा शुरू हुआ था और ये आपको शायद याद होगा ये 12 जुलाई को इसका फैसला महफूज किया गया था। तो ये इसकी काफी कार्रवाइयां हुई थी, इस पे उन्होंने ऑडिट भी करवाया था, फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया था, फिर इसमें बेशुमार परवेज रशीद साहब को भी समन किया गया था, फवाद साहब को भी समन किया गया था और इसमें जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को भी समन किया गया था बार बार, लेकिन वो चुके इंग्लैंड में और वो बार बार समन करने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे।
अच्छा
अपनी राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेलरी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
वक्त तो है खेलों की खबरों का अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
आईसीसी वर्ल्ड टी20 कल से वेस्ट इंडीज में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी खवातीन टीम अपना पहला मैच हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त का बुनियादी सबब टॉप ऑर्डर बैटिंग की नाकामी को करार दिया है।
जल्दी विकेटें गिर जाती हैं और मिडिल ऑर्डर को नया बॉल खेलना पड़ जाता है तो कमबैक करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करेंगे अगले मैच में अच्छी तैयारी के साथ आए।
इस मैच में न्यूजीलैंड ने 47 रन से कामयाबी हासिल की जिसमें ट्रेंट बोल्ट की हैट्रिक काबिले जिक्र थी। अब दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल अबू धाबी में ही खेला जाएगा। इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान गोल में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 322 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके श्रीलंका को जीतने के लिए 462 रन का हदफ दिया है। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में ओपनर जेनिंग्स ने सेंचुरी स्कोर की। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूवेंटस को 1-2 से शिकस्त दे दी। यूवेंटस की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी साबिका टीम के खिलाफ गोल किया लेकिन आखिरी 3 मिनट में 2 ने यूनाइटेड को जीत से हमकिनार कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने शाख्तर के खिलाफ 6-0 से कामयाबी हासिल की। रियल मैड्रिड ने विक्टोरिया पिल्सन को 5-0 से शिकस्त दी जबकि बायर्न म्यूनिख ने एईके एथेंस को 2-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचेस के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम में मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन और मिचेल मार्श शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टी20 मैच 17 नवंबर को खेला जाएगा जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 3 टी20 मैचों की सीरीज 21 नवंबर से शुरू होगी। 4 मरतबा टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीतने वाले क्रिस फ्रूम ने फरवरी में पहली मरतबा टूर कोलंबिया में हिस्सा लेने का फैसला किया है।
खेलों की खबरें आप अब्दुलरशीद शकूर से सुन रहे थे। अमरीका के मारूफ शहर न्यूयॉर्क में एक नया मेहमान आया है। ये मेहमान कोई शख्स नहीं बल्कि एक रंग बिरंगी बत्तख है। न्यूयॉर्क के लोग शहर के सेंट्रल पार्क में एक अनोखी बत्तख देखकर दंग रह गए हैं। ये बत्तख क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसकी तफसील जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आके इस खबर को पढ़ सकते हैं। सैरवीन यहाँ अपने निसफ को पहुँच रहा है अहम खबरों के खुलासे के साथ। नाज़िश सफ़र।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके थाउजेंड ओक्स के एक बार में होने वाली फायरिंग से हमला आवर और एक पुलिस अहलकार समेत कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस को नौकरी से हटा दिया है जिसके बाद से 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के हवाले से तफ्तीश पर खदशात पैदा हो गए हैं। انڈیا میں بڑے نوٹوں کو ختم کرنے کی حکومتی پالیسی کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں. حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس موقع پر اسے ناکام معاشی پالیسی قرار دیا ہے. دہلی میں امریکی سفارت خانے کے اعداد و شمار کے مطابق زہریلی دھند یا اسموگ کی شرح اس وقت محفوظ تصور کی جانے والی حد سے 10 گنا زیادہ ہے. کوئٹہ میں طالب علم رہنما شبیر بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور گورنر ہاؤس کے قریب دھرنا بھی دیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازش سفر سے سن رہے تھے. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. صدر ٹرمپ جیف سیشن سے ناراض تھے کہ انہوں نے روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش سے اپنے آپ کو الگ کیوں کر لیا تھا. 2016 کے صدارتی انتخابات میں جیف سیشنز ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے والے پہلے سینیٹر تھے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو استعفے کے لیے مجبور کر ہی دیا. بدھ کے روز جب صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ جیف سیشنز اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو اس خبر پر بہت سے لوگوں کو حیرانی نہیں ہوئی. پچھلے سال جب سے خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کی سربراہی میں روسی مداخلت کی تفتیش کے بارے میں جیف سیشنز نے اپنے آپ کو تفتیش کے کام کاج سے الگ کر لیا تھا, تبھی سے کئی موقعوں پر صدر ٹرمپ برملا جیف سیشنز کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے تھے. اب بہت سے ڈیموکریٹس اس طرح جیف سیشنز کو عہدے سے ہٹائے جانے کے لیے صدر ٹرمپ کی رابرٹ ملر کی تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ڈیموکریٹک سینیٹر مازی ہیرونو کہتی ہیں صدر ٹرمپ کی تو بس یہی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے جائیں. مجھے امید ہے کہ اب تک سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ دیکھیے وہ شروع سے ہی اس تفتیش کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں, ڈیموکریٹک سینیٹر مازی ہیرونو کے الفاظ. ادھر صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ رابرٹ ملر کی تفتیش ختم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے انہیں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. میں اس تفتیش کو روک کر سیاسی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا. یہ تفتیش تو ملک کے لیے شرمناک ہے, اس کو تو کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہاں, میں یہ کر تو ضرور سکتا ہوں کہ فوراً اس تفتیش کو ختم کر دوں. صدر ٹرمپ کے الفاظ. اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے استعفے کے بعد صدر ٹرمپ نے سیشنز کے چیف آف سٹاف میتھیو وٹیکر کو عارضی طور پر اٹارنی جنرل منتخب کر دیا ہے. بہت سے ڈیموکریٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وٹیکر تو پہلے سے ہی رابرٹ ملر کی تفتیش کے خلاف بولتے رہے ہیں, اس لیے وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس ٹیڈ لیو کہتے ہیں میتھیو وٹیکر تو قطعی طور پر اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ رابرٹ ملر کی تفتیش کے سربراہ بن جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس تفتیش کے بارے میں صدر ٹرمپ کے موقف کی تائید کرتے رہے ہیں, اس لیے ان کو تفتیش کی دیکھ ریکھ کیسے سونپی جا سکتی ہے. کانگریس کے رکن ٹیڈ لیو کے الفاظ. میتھیو وٹیکر نے اس سے پہلے قانونی تجزیہ کار کی حیثیت سے ایک ٹی وی نیوز پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ رابرٹ ملر کی تفتیش کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو دی جانے والی فنڈنگ کاٹ دی جائے. منگل کو ہوئے وسط مدتی انتخابات میں ایوان زیری میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کی روس کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کی تفتیش کریں گے. صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسی تحقیقات شروع کی تو وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینیٹرز کے درمیان اس بات پر بحث جاری ہے کہ کیا میتھیو وٹیکر ایکٹنگ اٹارنی جنرل کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں یا نہیں. مستقل طور پر اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے ابھی صدر ٹرمپ کئی لوگوں کے نام پر غور کر رہے ہیں. اس عہدے کے لیے جن لوگوں کے نام کی چرچا ہے ان میں صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی اور نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی بھی شامل ہیں. سلیم رضوی, نیو یارک.
پاکستان میں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ایس ایل کی طرز پر خواتین کی T20 کرکٹ سپر لیگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں فاٹا سمیت ملک بھر سے 8 ٹیموں نے شرکت کی ہے. فلاحی ادارے کیوکشن کائی اور خیبر پختونخوا اسپورٹس بورڈ کے زیر انتظام پشاور میں منعقد ہونے والی اس لیگ میں فاٹا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی. قبائلی اضلاع میں عام طور پر خواتین کے لیے کھیل کود کے مواقع کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن فاٹا ٹیم میں شامل واحد قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والی جمائم آفریدی نے اس لیگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی سے گفتگو کی.
میرا نام جمائم آفریدی ہے اور میں خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتی ہوں. میں پیدا بھی وہیں پر ہوئی ہوں اور ابھی سیکنڈ ایئر بھی وہیں سے کر رہی ہوں. میں آرمی کالج اور اسکول میں پڑھتی ہوں, دونوں اسکول اور کالج دونوں ہی ہیں. وہ مجھے تو کرکٹ بچپن سے ہی پسند تھا کیونکہ میں بہت زیادہ شاہد آفریدی سے انسپائر تھی और मैं भी चाहती थी कि मैं भी अफरीदी की तरह ही बनूं, उनकी तरह ही क्रिकेट में शोहरत पाऊं। और मैं इसके अलावा भी मैं गेम्स खेलती हूं, जैसे कि बैडमिंटन और वुशू। शायद ये जो क्वालिटी है ये मेरे अब्बू से आए हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को भी ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो बिगेस्ट आप कह सकते हैं कि सपोर्टर है वो मेरे अब्बू ही हैं। पहले तो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि फाटा की ख़वातीन होकर मैं मैचेस खेलूं, और ख़ासकर लोगों को ज़्यादातर ट्रैक सूट पर ही एतराज़ था, और ये था कि आप पर्दा नहीं करेंगी ये वो। तो पहले जब मैंने अबू से कहा तो वो मेरे फुल सपोर्ट में थे, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन मेरे अबू कहते थे कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी की परवाह ना करो। तो आई थिंक मेरे अबू ही सबसे ज़्यादा सपोर्टर है। बिल्कुल उसमें से बहुत से लोग जो है सपोर्ट भी करते हैं, ये नहीं है कि सारे मुझे, मेरे ख़ानदान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, ये नहीं है कि सारे मेरे अगेंस्ट हैं। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जो मेरे पीछे बातें कर रहे हैं कि ये तो मुझे तो ये बहुत बुरी लगती है, ये तो बिल्कुल आदमी की तरह है, और इन्होंने तो हमारा नाम ख़राब कर दिया ये वो। तो मैं ज़्यादातर जो फोकस है वो जो मेरे सपोर्ट में है उन पर करती हूँ, और जो नेगेटिविटी है मैं उसे इग्नोर ही करती हूँ। मुश्किलात तो अभी भी पैदा हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो रोटियाँ पकाना नहीं है, वो तो बाद में भी हो सकता है, रोटी लोग कभी भी और पका सकते हैं, लेकिन क्रिकेट और अपना फ्यूचर बनाना ये फिर लोग बाद में नहीं कर सकते। तो मेरा जो अभी फोकस है वो मेरे फ्यूचर पर है, और अगर जितने भी मुश्किलात आएंगी मैं तो उनका डट के मुकाबला करूंगी, और सबसे जो बड़ी बात है मेरे अब्बू मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, और किसी की भी। मैं अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर बनूँ, और मेरे जैसा फास्ट बॉलिंग और कोई ना कर सके, और उसके लिए मुझे इंतहाई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। हमारे फाटा वालों को इतने तवज्जो नहीं दी जा रही, आपको पता होगा अभी जो फाटा टीम है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक वुमेन हूँ जो फाटा से रियली बिलोंग करती है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फाटा पर भी तवज्जो की जाए। देखिए, फाटा के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनका इतना उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पेशावर आएँ, यहाँ पर एजुकेशन हासिल करें या स्पोर्ट्स करें। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग वहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ अरेंज करें, चाहे वो तालीम के मैदान में हो या स्पोर्ट्स के मैदान में हो, तभी वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, फाटा की भी अभी बहुत से लोगों में शऊर आ गया है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अब बात कहाँ पर रुकती है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। आप किसी भी फैसिलिटी को देखें तो वो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए फैसिलिटीज़ अरेंज करें, और हमें इंशाल्लाह फिर फाटा की जो ख़ासकर ख़वातीन है वो भी आगे बढ़ेगी। मैं ट्रेनिंग घर में करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबू मेरे साथ होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह, तो मैं अपने अबू के साथ ही करती हूँ, और मेरे भाई हैं छोटे छोटे उनके साथ मैं करती हूँ, तो मैं घर पे ही ये ट्रेनिंग लेती हूँ। मैं यही तो चाहती हूँ कि देखिए, मैं तो अपनी जी जान लगा दूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप मुझे थोड़े से ट्रेनिंग दें, एक अच्छा कोच मुझे मिले, तो इंशाल्लाह मैं तो उनका भरपूर इस्तेमाल करूँगी।
नौजवान क्रिकेटर जमायमा अफरीदी बात कर रही थी नामनगार रिफतुल्ला और एक्साई से। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक नौजवान पेंसिलों के 2.5 लाख टुकड़ों की मदद से एक शाहकार बनाने की जस्तजू में है, और इसकी ये ख्वाहिश है कि इसका नाम आलमी गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। ये नौजवान कौन है और कब से और क्यों ये कोशिशें कर रहा है, सुनते हैं रियाज सोहेल की इस रिपोर्ट में इस नौजवान की कहानी उनकी अपनी ज़ुबानी।
मेरा नाम बिलाल आसिफ है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मुझे पेंसिलें जमा करने का शौक़ था जुनून की हद तक। फिर मैंने पेंसिलों से मीनार बनाया 2013 में, पेंसिलों से टावर बनाया, फिर मैंने पेंसिलों को ज्वेलरी बनाना शुरू की। एक महीने में मैंने पेंसिल से ज्वेलरी बनाई तो सबको पसंद आई। अब मैं एक पेंसिल से झूला बना रहा हूँ। मैं चाहता था कि अब कुछ डिफरेंट चीज़ हो जो दुनिया में किसी ने ना की हो, और ना सिर्फ ये झूला है बल्कि इस पर एक आर्ट किया है। 30,000 पेंसिल इस पर टोटल میں نے لگائی ہیں اور مزید اس کے اندر 2 لاکھ پیسز کی ہیں, چھوٹے چھوٹے پینسلس کے جو نوکس ہوتی ہیں, نپس ہوتی ہیں, وہ لگی ہیں اس کے اندر پیسز میں, اور ایک کریٹیویٹی دی ہے اس کے اندر, لیمپس بھی ڈفرینٹ چیز. میں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے اور میں ٹاور کلاک اسپیشلسٹ ہوں, انجینئر ہوں, ٹاور میں جو بڑے بڑے کلاکس ٹاورس ہوتے ہیں ان کو ریپیئرنگ کرتا ہوں. تو اس کے اندر تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے, میں نے صبح کے 3 گھنٹے بنائے ہوئے تھے, تو صبح اٹھنا, نماز قرآن پڑھ کے پھر یہ 2.5-3 گھنٹے کام کرتا تھا, پھر میں کام کے پہ چلا جاتا تھا, پھر کام سے واپس جب آتا تھا رات میں 1 گھنٹہ کام کرتا تھا, اور رات کو سوتے وقت بھی یہی دماغ میں ہوتا تھا, ذہن میں, کہ صبح میں نے آرٹ جو کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے. تو دماغ میں نا ایک چیز چل رہی ہوتی تھی, کیونکہ ایک انسان ایک چیز سوچ لیتا ہے نا کرنا ہے, تو پھر وہ کوئی مشکل نہیں ہے, دنیا میں ہر انسان کر سکتا ہے. اس پہ منتھلی جو ہے 10,000 میں لگاتا ہوں, کبھی تو زیادہ لگ جاتے ہیں, کبھی 20,000 بھی لگتے ہیں منتھلی, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ جھولا بنا رہا ہوں, اس کے لیے میں نے آج سے اچھے خاصے پیسے میرے لگ چکے ہیں, کیونکہ شیشم کی لکڑی لے کر آیا ہوں, اس کو تراشا ہے میں نے, اس کو ایک شیپ دی پینسلس کی, بڑی پینسلیں ملتی نہیں تھیں, اویلیبل نہیں تھیں پاکستان میں, پھر میں نے وہ ووڈ ورک کیا, اس کے بعد میں نے اس کو شیپ دی. میں چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان میں یا دنیا میں ایک پینسل ہاؤس ہو, شیپ ہو اس کی, جہاں ڈبل اسٹوری اندر اسٹائلش سا بنا ہو, سارا آرٹ ہوا ہو پینسل کا, اور وہاں میں اپنا سارا چیزیں رکھوں, نہ صرف میرا یہ جھولا ہو بلکہ میں پورا فرنیچر بناؤں گا, ساری چیزیں پینسل یا آرٹ سے ہوئی ہوئی ہوں گی, اس میں رکھوں گا پلیٹ, برتن, ایوری تھنگ.
پینسل آرٹسٹ بلال آصف بات کر رہے تھے نام نگار ریاض سہیل سے. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں ریاست کیلیفورنیا کے علاقے تھاؤزنڈ اوکس کے شراب خانے پر فائرنگ کے واقعے میں 13 افراد قتل ہوئے ہیں, جن میں مسلح شخص اور ایک پولیس افسر بھی شامل ہے. اطلاعات کے مطابق فائرنگ رات 11:20 پر بارڈر لائن بار اینڈ گرل نامی ایک شراب خانے پر کی گئی, جو کہ لاس اینجلس سے 65 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع ہے. حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مشتبہ شخص مارا گیا ہے. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
اطلاعات ہیں کہ کیلیفورنیا کے شراب خانے میں فائرنگ کے وقت 200 افراد موجود تھے, جو وہاں کالج کنٹری میوزک نائٹ منا رہے تھے. وینٹورا کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے ترجمان ایرک بشاؤ نے تصدیق کی ہے کہ مسلح شخص مارا گیا ہے, جو کہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا, اور اس نے شراب خانے کے اندر داخل ہوتے ہی گولیاں چلانی شروع کر دی
تھیں.
جب پولیس اہلکار وہاں پہنچے تو انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی. وہ براہ راست فائرنگ کی صورتحال تھی, اور وہ اس صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے گئے تھے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کئی افراد مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں مسلح حملہ آور سمیت ہمارے ایک پولیس افسر بھی شامل ہیں, جنہوں نے شروع میں جواب دیا تھا. تو فی الحال جائے واقعہ کو محفوظ بنا دیا گیا ہے, اور ہمارے تفتیش کار وہاں موجود ہیں, اور وہ ابتدائی طور پر مختلف کڑیوں کو جوڑ رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہاں ہوا کیا تھا.
عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ شراب خانے میں افراتفری کا عالم تھا, اور مشتبہ شخص نے درجنوں فائر کیے تھے. لوگوں نے کرسیوں سے کھڑکیوں کے شیشے توڑے تاکہ وہ وہاں سے نکل سکیں, جبکہ دیگر نے بیت الخلاء میں پناہ لی. کالج کی طالبہ ٹیلر وٹلر شراب خانے میں موجود تھیں جب فائرنگ شروع ہوئی.
میں ڈانس فلور پر تھی اور میں نے گولیوں کی آوازیں سنی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سب چیخنے لگے, نیچے لیٹ جاؤ. تو ڈانس فلور پر موجود تمام افراد فلور سے اتر گئے اور نیچے جھک کر آڑ لے لی, یا پھر زمین پر لیٹ گئے. 5 سیکنڈز تک بالکل خاموشی رہی. پھر چند بچے شراب خانے کی جس جانب میں تھی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے پچھلے دروازے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا اور کہا, سب بھاگو, وہ آ رہا ہے. اس کے بعد افراتفری پھیل گئی, سب اٹھ گئے. میں کچل گئی, میں زمین پر ہی پڑی رہی, یہاں تک کہ ایک لڑکا آیا, اس نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا.
ابتدائی تفتیش کے مطابق مشتبہ حملہ آور نے حملے کے دوران دھوئیں والے گرنیڈ اور کم از کم ایک بندوق استعمال کی تھی. ایک زخمی ہونے والے شخص نے مقامی ٹی وی چینل کے ٹی ایل اے کو بتایا کہ گولیوں کی آوازیں آتش بازی کی طرح سنائی دے رہی تھیں.
تفصیل آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے. اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ کیے جانے والے طالب علم شبیر بلوچ کے علاوہ دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. ریلی میں خواتین بھی شریک تھیں. ریلی کے شرکا گورنر بلوچستان کو مراسلہ پیش کرنا چاہتے تھے, مگر ان کو گورنر ہاؤس تک نہیں جانے دیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ ریلی طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بیوی اور بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی۔ دونوں خواتین ایک ہفتے سے کوئٹہ شہر میں شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ شبیر بلوچ کا تعلق شورش سے متاثرہ ضلع آواران سے ہے۔ وہ اکتوبر سن 2016 سے لاپتہ ہیں۔ ان کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں کیج کے علاقے گورکوپ سے سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران حراست میں لیا تھا۔ ریلی کا آغاز کوئٹہ پریس کلب کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ سے ہوا۔ ریلی کے شرکا شبیر بلوچ اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرے بازی کرتے رہے۔
شبیر بلوچ کو بازیاب کرو، بازیاب کرو، شبیر بلوچ کو بازیاب کرو، بازیاب کرو، یو این نو، ایکشن نو، ایکشن نو، چیف جسٹس، ایکشن نو، ایکشن نو۔
ریلی کے شرکا گورنر ہاؤس جا کر شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی اور اس سلسلے میں مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف ایک مراسلہ پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ ٹی این ٹی چوک پہنچے تو ان کو وہاں سے گورنر ہاؤس کی جانب نہیں جانے دیا گیا۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے اسے افسوسناک قرار دیا۔
ان کی فیملی تقریباً 600 کلومیٹر سے آ کے یہاں پہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹو۔ بھائی یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے، اور کہاں پہ کریں گے۔
ریلی کے شرکا نے ضلع انتظامیہ کی یقین دانی پر احتجاج ختم کیا کہ طالب علم رہنما کی خواتین رشتہ داروں کی کل وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرائی جائے گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضر کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ کانکنی کا شمار بلوچستان کی بڑی صنعتوں میں ہوتا ہے۔ کوئلے کی کانوں میں حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث ہونے والے حادثات میں کانکنوں کی ہلاکت ایک معمول بن گئی ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کی کوئلے کی کانکنوں میں 2010 سے لے کر اگست 2018 تک 423 کانکن ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی کے عالیہ اجلاس میں محکمہ معدنیات کی جانب سے کوئلہ کانوں میں پیش آنے والے حادثات میں ہلاک ہونے والے کانکنوں کی تعداد کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2010 سے لے کر اگست سن 2018 تک کوئلہ کانوں میں مجموعی طور پر 423 کانکن ہلاک ہوئے۔ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان نے اس کی بڑی وجہ حفاظتی انتظامات کے فقدان کو قرار دیا۔
یہ مین وجہ جو ہے OSH آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، اس کے قانون کی پابندی نہیں ہے۔ اگر اس قانون کی پابندی ہو، اس کے مطابق وہ الٹرنیٹ راستہ، ایمرجنسی راستہ ہو، گیس پراپر طریقے سے چیک اپ او چیک ہو، جو دیگر سلسلے ہیں OSH کے وہ پورے ہو جائے، بالکل اس ایکسیڈنٹ میں کمی آئے گی۔
محکمہ معدنیات کے مطابق ان کانکنوں میں سے 48 2010 میں، 68 2011 میں، 50 2012 میں اور 33 سن 2013 میں ہلاک ہوئے۔ لالا سلطان نے بڑی تعداد میں محنت کشوں کی ہلاکت کی ایک اور وجہ ٹھیکداری نظام کو بھی قرار دیا۔
اس کے علاوہ ٹھیکداری نظام ہے، ٹھیکداری نظام مائنز کی کمپنیاں خود کام نہیں کر رہی ہے، ٹھیکدار کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیکدار پی ٹی ٹھیکدار کے حوالے کر دیتا ہے، جس کے یہ نتائج نکل رہے ہیں۔
محکمہ معدنیات کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2014 میں 53، 2015 میں 45، 2016 میں 31، 2017 میں 33، جبکہ رواں سال اگست تک 59 कानकन अलाक हुए। इन हादसात के हवाले से तश्वीशनाक पहलू सामने आया है कि इन 8.5 साल के दौरान जो हादसात पेश आए इनमें कानकनों के बचने या जख्मी होने की शरह इंतहाई कम है। लाला सुल्तान कहते हैं कि हादसात की रोकथाम न होने के बायस न सिर्फ कानकनों की बड़ी तादाद हलाक हुई बल्कि उनके खानदान भी मुतासर हुए।
ये जो रेशो है ये रेशो ने वर्करों की गरीब वर्करों के खानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया है।
मजदूर तंजीमों का कहना है कि जहां मुनासिब हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से कानकनों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं वहां कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से वो बेहतर मुआवजों और दीगर मराद से भी महरूम हैं। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और अब रुख करते हैं श्रीलंका का, जहां आजकल ऐसी सियासी हलचल जारी है जो हाउस ऑफ कार्ड्स या गेम ऑफ थ्रोन्स का प्लॉट लगती है। इसमें एक ऐसा शख्स है जिसने अपने रहनुमा को धोखा दिया और बाद में इसे ही वापस इक्तदार में ले आया। इसमें दो ऐसे अफराद हैं जो सफ़ेद बंगले पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये बंगला श्रीलंका की सियासी ताकत की अलामत है। इस खूबसूरत मुल्क को किस किस्म का आईनी बहरान दरपेश है, BBC उर्दू ऑनलाइन की रिपोर्ट असद अली की ज़बानी।
गुज़श्ता हफ्ते श्रीलंका के सदर मैत्रीपाल सिरिसेना ने वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे को ओहदे से हटा कर मुल्क को चौंका दिया। सदर सिरिसेना ने काबीना और पार्लियामेंट को भी तहलील कर दिया। मजीद ड्रामा उस वक्त सामने आया जब सिरिसेना ने महिंदा राजापक्षे को वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। ये वही राजापक्षे हैं जिन्हें उन्होंने खुद 2015 के सदारती इंतखाब में शिकस्त दी थी। महिंदा राजापक्षे 2005 से 2015 के अहम दौर में मुल्क की क्यादत कर चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे हकूमत में श्रीलंका में कई दहाइयों से जारी खाना जंगी का मुतनाज़ खात्मा भी देखा। उनके ख़ानदान और करीबी दोस्तों पर बदउनवानी, जंगी जराइम और मुल्क को अरबों डॉलर के चीनी कर्ज़ों के बोझ तले दबाने के इल्ज़ाम आयद किए गए। राजापक्षे के ख़ानदान ने इन तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। आज भी उनका ख़ानदान श्रीलंका के लोगों में मकबूल है, ख़ास तौर पर श्रीलंका के देही इलाकों में। लेकिन सहाफ़ियों का ख्याल है कि इंडिया, यूरोपीय यूनियन और अमरीका राजापक्षे की वापसी से खुश नहीं हैं। अब सवाल यह है कि सिरिसेना के इस यू टर्न पर हैरत क्यों? इसके जवाब के लिए 2015 के इंतखाबात पर नज़र डालनी होगी। उस वक्त सिरिसेना पर राजापक्षे को फरेब देने का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सिरिसेना ने राजापक्षे को शिकस्त देने के लिए विक्रमसिंघे से हाथ मिला लिया था। अब जबकि सिरिसेना और विक्रमसिंघे के ताल्लुकात कशीदा हैं तो वह अपने पुराने साथी राजापक्षे की जानिब लौटे हैं। राजापक्षे ने अभी मुकम्मल तौर पर ओहदा नहीं संभाला क्योंकि वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने वाले विक्रमसिंघे ने टेम्पल ट्री यानी वज़ीर आज़म का सरकारी घर छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सिरिसेना ने जो किया वो गैरकानूनी है और वो अब भी वज़ीर आज़म हैं। विक्रमसिंघे चाहते हैं कि पार्लियामान की कार्रवाई शुरू हो ताकि पार्लियामान इस मसले पर वोट डाल सके, लेकिन सिरिसेना ऐसा नहीं होने दे रहे। माहरीन का कहना है कि सिरिसेना ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजापक्षे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्हें ज़रूरी अक्सरियत हासिल नहीं है। दूसरी तरफ सिरिसेना और राजापक्षे का इत्तेहाद विक्रमसिंघे के वफादारों को अपनी जानिब लाने की कोशिश कर रहा है। बाज़ अराकीन पार्लियामान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें रिश्वत दी जा रही है, जबकि राजापक्षे की पार्टी के लोगों ने इसे इनकार किया है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हुकूमत का काम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं हुआ। महिंदा राजापक्षे ने काम शुरू कर दिया है और उनकी काबीना ने हल्फ ले लिया है। सरकारी वेबसाइट पर वज़ीर आज़म के तौर पर राजापक्षे का नाम है, ना कि सिरिसेना का। लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ सूरत हाल कशीदा है। दोनों पार्टियों में पहले ही ख़तरनाक झड़प हो चुकी है। विक्रमसिंघे के हामी टेम्पल ट्रीज़ के करीब जमा हैं और हिफाजती दायरा बना रखा है। उन्होंने मंत्र पढ़ने के लिए बुद्ध राहिबों को भी बुला लिया है। ये इसलिए किया गया है कि पुलिस विक्रमसिंघे से बंगला खाली न करवा पाए। पार्लिमानी वोट से यह बहरान हल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद शिकस्त खोर्दा पार्टी के हामियों की जानिब से सड़कों पर पुरतशद्दद एहतजाज के खदशात हैं। श्रीलंका के सियासी माहरीन पहले ही कह चुके थे कि सिरिसेना और विक्रमसिंघे का इतिहाद ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगा, लेकिन इतिहाद जिस तरह टूटा इसने बहुत से लोगों को चौंका दिया।
तफसील आप असद अली से सुन रहे थे और अब वक्त हुआ है आपकी आरा पर मबनी हफ्तेवार प्रोग्राम आपकी बात का, आइए सुनते हैं।
BBC उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबा रहमत का सलाम। शुरू करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के नाम भेजे गए इस पैगाम से।
मेरा नाम शौजा बस्करी है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कम से कम जो मालियाती بہتری کی کوششیں ہیں ان سے اس طرح تو مطمئن ہوں کہ وہ چلے گئے وہاں سعودی عرب اور اللہ بھلا کرے ان کا, انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دے دیے اور ابھی چین سے ایک وعدہ آ گیا اور ابھی الحمدللہ یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادائیگیوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے, ابھی آئی ایم ایف سے بھی کچھ پیسے آ جائیں گے, تو اللہ کرے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہوں تاکہ جب یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو ملک ممکن ہے اس کے علاوہ بھی بہت بہتر ترقی کر سکے, بہت بہتر صورتحال پیدا ہو سکے. معاشی مسائل کی وجہ سے ہمارے ملک کے انسانی مسائل بہت بڑھ چکے ہیں.
صوبہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حکومت پاکستان کی توجہ چاہتے ہوئے صوبہ بلوچستان سے ایک سامع کا بھیجا گیا پیغام بھی شامل کرتے ہیں.
ہمارا نام عاقب علی بکی, ہم نصیر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ہمارا اعلیٰ حکم پاکستان کی وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ایک بندے کے لیے کوئی بھی قتل ہوتا ہے یا اٹیک ہوتا ہے اس کا میڈیا دیکھتا ہے, عدالت ہے پاکستان کے لیے. ہم پاکستان کی تبدیلی اس دن مانیں گے. ہم بلوچستان کی عوام, بلوچستان کی اتنا بندے ہمارے لاپتہ کر کے لاش روڈوں پر پھینکا ہے, ابھی تک کسی کا کوئی عدالت میں کیس نہیں ہوا. وہ ہمارا ایسے بندے بھی ہیں, رہنما تھا, سیاسی لیڈر تھا, وہ اس کی لاش روڈوں پر گرے ہیں. عوام کے لیے بھی کچھ عدالتیں کھولیں. پاکستان کی حکومت سے ہمارا اپیل ہے عمران خان صاحب کو, ہم پاکستان کی پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارا عدالت کھولو. ہم تبدیلی اس دن مانیں گے پاکستان کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی تبدیلی لائیں.
سامعین سنیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب معذور افراد کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے مہیا کردہ خدمت کارڈ کے ذریعے پیسے نہ ملنے پر ایک سامع نے اپنی ناراضی کا اظہار کیسے کیا.
پاکستان راجن پور ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام اللہ ڈیرا ہے. میرے پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ یہ تبدیلی ہے کیا, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تبدیلی کیسی ہے کہ ہمارے مزدوروں کو پیسے کھا گیا ہے, اچھی بات نہیں ہے. ہم نے بہت کیا کہ ہم کچھ امداد ملے گی, وہ بھی جو خدمت کارڈ میں پیسے ملتے تھے وہ بھی نہیں ملے ابھی تک. وزیر اعظم عمران خان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے خدمت کارڈ کے پیسے ہم کو دے, ہم معذور ہیں, کہاں جائیں.
صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور سے ہمارے ان سامع کا بھیجا گیا پیغام تو سنا آپ نے. اب آ رہی ہیں ہمارے ان سامعین کے پیغامات کی جس میں انہوں نے حکام بالا سے علاقائی مسائل پر شکایت بھیجی ہیں.
میرا پیغام یہی ہے کہ میں بار خان سے غلام قادر عرض کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بجلی بالکل نہیں ہے, چار گھنٹے دو گھنٹے دیتے ہیں. ضلع بار خان بلوچستان میں ہے اور ہم لوگ بالکل سبزیاں خشک ہو گئی ہیں, گندم نہیں ہے, لوگ غریب ہیں. آپ مہربانی کر کے ہمارا اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچا دیں, آپ کی مہربانی.
میں سرفراز احمد جمالی لسبیلا درجی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میرا حکومت پاکستان و بلوچستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا علاقہ لوہی جو جس کا پانی زیر زمین کافی حد تک دور جا چکا ہے اور بجلی وغیرہ کوئی پانی نکالنے کی سسٹم نہیں, لوگ مجبور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. حکومت سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے علاقے کو ڈیم دیا جائے.
اور جاتے جاتے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے صوبہ سندھ کے ایک رہائشی وزیر اعظم پاکستان کے ہندوؤں کے مذہبی تہوار دیوالی پر مبارکباد کہنے پر شکر گزار ہے.
ضلع تھر پارکر ننگر پارک سے بات کر رہا ہوں. دارشی کولی سر, جو وزیر اعظم نے ہم ہندو برادری کو سر جو عید مبارک دیے, میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے عید مبارک دیتا ہوں. اور سر ہم امن پسند ہیں پاکستان میں, سر ہم بہت خوشی سے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہماری عید پہ ہمیں عید مبارک باد دی.
اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو اجازت دیجیے. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے کال کرنے پر یہ کال مفت نہیں ہوگی.
صبر احمد کا پروگرام آپ کی بات ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں. سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھے اسد علی اور عبید ملک. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فراز انجام دے رہے تھے ڈیرک کلاک, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناصر سفر پیش کریں گی.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے تھاؤزنڈ اوکس کے ایک بار میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں پولیس نے 29 سالہ حملہ آور کی شناخت کر لی ہے. حملے میں حملہ آور اور پولیس اہلکار سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے. امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, جس کے بعد سے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے تفتیش پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں. انڈیا میں بڑے نوٹوں کو ختم کرنے کی حکومتی پالیسی کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں. حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس موقع پر اسے ناکام پالیسی قرار دیا ہے. دہلی میں امریکی سفارت خانے کے اعداد و شمار کے مطابق زہریلی دھند یا اسموگ کی شرح اس وقت محفوظ تصور کی جانے والی حد سے 10 گنا زیادہ ہے. کوئٹہ میں طالب علم رہنما شبیر بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.